أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب اس آیت میں روزے کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، پوشاک ہیں، اور تم ان کے لیے بمنزلہ پوشاک ہو اور لباس ہو. اصل میں اس امت میں جو روزے کے حوالے سے سہولت رکھی گئی ہے وہ سحری کا تصور ہے. سابقہ امت میں یہود کا جو روزہ تھا وہ جب رات کو سوتے تھے تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا. روزے کا آغاز رات سے ہی ہے کہ جب انسان سو جائے تو اب افطار وہ کرے گا اگلے روز غروب آفتاب پر. ہمارے ہاں سہولت ہے، نرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو روزے کا آغاز صبح صادق سے ہے، رات جو ہے روزے سے باہر. تو اس بنیاد پر یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ روزے کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. یہ بہت خوبصورت بلیغ چہرایا ہے بیان کا، لیکن اس کی تفصیل کا موقع نہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے رہے ہو اپنی جانوں کے ساتھ. بعض صحابہ جو ہیں اس مغالطے میں تھے کہ شاید روزے کی راتوں میں بھی وہ پابندی ہے جو یہود کے روزے کی پابندی تھی، لیکن کیونکہ اس میں ابہام تھا تو یہ اندیشہ انہیں تھا کہ شاید وہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پابندی کو پورے طور پر اس پہ عمل نہیں کر سکے اور اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کرتے رہے. تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اگرچہ تم نے حرام کام نہیں کیا لیکن تم کیونکہ اسے حرام سمجھ رہے تھے تو یہ اپنے آپ سے خیانت تھی. فتح والے تم تو اس نے تم پر عنایت کی ہے، تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، وہ آپ عام تم اور تم سے درگزر فرمایا ہے. فلان باشرو ہن، تو اب اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، یعنی جو اولاد کا حصول ہے اصل میں وہ پیش نظر ہے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہیں جدا نظر آنے لگے صبح کی سفیدی یا صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے. یہ اصل میں صبح صادق کے وقت جو ایک سفید لکیر آتی ہے جسے پو پھٹنا بھی کہتے ہیں اردو محاورے میں، جب واضح طور پر صبح کاذب نہیں صبح صادق، اس وقت تک کوئی پابندی نہیں ہے، یہ روزے کا وقت نہیں ہے، کھا پی سکتے ہو اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ سحری کرنے کی تاکید ہے احادیث میں کہ اس میں برکت ہے. اور یہ فرق ہے ہمارے اور یہود کے روزے کے درمیان، تو سحری ضرور کیا کرو. ثم اتم الصیام الى الليل، اور پھر پورا کرنا ہوگا روزے کو آغاز شب تک. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور اپنی بیویوں سے نہ ملو جبکہ تم حالت اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب تک نہ پھٹکنا. یعنی جو اعتکاف میں ہے تو وہ رات کو بھی اس پر پابندی ہے، وہ حالت اعتکاف میں ہے. كذلك يبين الله آياته للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام، اپنی آیات لوگوں کے لیے. لعلهم يتقون، تاکہ وہ تقویٰ اختیار کرے، ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ناجائز طور پر ہڑپ مت کرو. یہ اصل میں جو تقویٰ ہے اس کا ایک نتیجہ ہے جو انسان کے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے. روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, لیکن تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ ایک خاص وضع قطع ہو انسان کی, ہاتھ میں تسبیح ہو, سر پہ جبا ہو, تو امامہ اور جبا قبا جو ہے اس کی انسان جو ہے وہ شروع کرتے پابندی. اصل تقویٰ یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے اور معاش کے اندر حرام. اللہ کے اس سارے کا حاصل لب لباب یہ آخری آیت ہے کہ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مال ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت ہڑپ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اس مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ اصل میں رشوت ہے کہ مال کے ذریعے کچھ حکام تک پہنچنا, کچھ مراعات حاصل کرنا, کچھ فائدے حاصل کرنا, یہ ہے جو اس سے بچنا ضروری ہے. تقویٰ کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام سے بچتا ہے اور حلال پر قابو رہتا ہے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ پھر تم کھاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر ناحق زیادتی کرتے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ رشوت کے ذریعے کو مراعات حاصل کریں گے تو کسی کا نقصان بھی کر رہے ہیں. کسی کا کوئی جائز حق تھا, اسے فلان کر آپ نے وہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ حقدلتی ہے, ظلم ہے, زیادتی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یہ تم کرتے ہو سب کچھ جانتے بوجھتے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ, کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعظیم کا ذریعہ ہے. ہلال جب شروع ہوتا ہے, نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اسلامی مہینے کا, اسی سے ماہ رمضان کا آغاز ہے تو وہ نئے چاند کے ساتھ ہے. اور والحج, اور حج کا تعین بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. ذوالحجہ کی جو تاریخیں ہیں وہ سب چاند کی تاریخیں ہیں, تو یہ پورا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے ہی حوالے سے گھومتا. وَلَيْسَ الْفِطْرُ بِأَنْتَاكُمْ بُيُوتًا مِنْ ظُهُورِهَا, اور یہ ہرگز کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو پچھواڑے سے, ان کی پشت سے. یہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب ایک دفعہ احرام باندھتے تھے حج کے لیے, تو پھر ان کے گھر تو وہی تھے, مکہ میں ہیں, احرام باندھ کے نکلے ہیں, تو اگر اس دوران گھر جانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے, پیچھے سے نقب لگا کے آتے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے ان کا اپنا, تو میں یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں. ولیکن البر من التقى, نیکی تو اس شخص کی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا. اصل میں نیکی وہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور اپنے گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں کے ساتھ, سیدھے سیدھے دروازے سے داخل ہو. کس نے تمہیں روکا ہے اور خام خواہ نقب لگا کے داخل ہوتے ہو پیچھے سے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اب قتال اور حج, اس کا معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو کر آ رہا ہے. بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے اور وہاں پر جو بت ہیں ان کی نجاست سے بھی پاک کرنا اب مسلمانوں کی اولین ذمہ داری. وہ مرکز توحید جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, اسے پھر واقعی مرکز توحید بنانا ہے, اور مسلمان حج نہیں کر سکتے, وہاں ان کا داخلہ بند ہے, تو لہذا اب اس میں قتال کی ضرورت ہوگی. یہ وہ مشرک ہیں کہ جن تک بات پہنچ چکی ہے, حق منکشف ہو چکا ہے, یہ اڑے ہوئے ہیں, یہ جاگ رہے ہیں, انہیں جگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں, لہذا ان کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے, وہ جنگ. تو قاتلوا فی سبیل اللہ, قتال کرو, جنگ کرو اللہ کے راستے میں. الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں. ولا تعتدوا, اور کسی پر ناحق زیادتی مت کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنۃ اشد من القتل, اور کسی کو دین سے بچلانا, فتنہ انگیزی کرنا, یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. فتنہ کہتے ہیں ایسی صورتحال کو جس میں کسی شخص کے لیے دین پر اسلام پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے, وہ فتنے کی حالت ہے. تو جو لوگ ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان پر کاربند رہ سکیں, مشکل پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے, یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نظام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, اور دیکھو ان سے جنگ نہ کرنا مسجد حرام کے پاس, اس لیے کہ وہ سرزمین حرم ہے, اس کا ایک تقدس ہے. حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں. اگر وہ سرزمین حرم میں تم سے جنگ پہلے چھیڑ دیں تو پھر تم ان سے جنگ کرو وہاں سے. اب وہ سرزمین حرم کی حرمت اسی وقت تک تھی جب انہوں نے بھی اس کا خیال کیا, اگر انہوں نے اس کو بٹا لگایا توڑ دیا تو اب تم بھی ان کو جواب دو گے, اور وہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ بنے رہے کہ یہ سرزمین حرم. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے جنگ کریں, فَاقْتُلُوهُمْ, تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی ہے بدلہ کافروں کا, ناشکروں کا. فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہ بات وہ آ گئی کہ یہ جنگ کرتے رہو, جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم ہو جائے. اور فتنہ جہاں بھی غیر اللہ کی حکومت ہے, اللہ کے سوا کسی اور پہ حکمرانی ہے, کسی اور کا قانون ہے, کسی اور کا جو ہے نظام چل رہا ہے, وہ سب فتنہ. اور وہ ختم کب ہوگا؟ جب پورے روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, اسی شان سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں جزیرہ نما عرب پر غالب ہوا. اسی لیے وہ گھبراتے ہیں, ہمیں تو قرآن کی تعلیمات کا اندازہ نہیں, انہیں اندازہ ہے, انہیں بڑی پریشانی ہے. اسی طرح قرآن پر پابندی لگے, مدارس میں بھی جو ہے وہ قرآن کو نہ پڑھایا جائے, دینی مدارس میں بھی ان کا بس چلے تو وہ جہاد کی آیات کھرچ دے. وہ تو انہیں معلوم ہے یہ جہاد اور قتال مسلمانوں کے لیے, یہ حکم تو برقرار رہے گا جب تک اللہ کی حکمرانی نافذ نہ ہو, جب تک یہ دین حق قائم نہ ہو. تو وہ ہمارے لیے ساری پیش بندیاں کر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور پورا نظام اجتماعی, نظام اطاعت اللہ ہی کا ہو جائے, اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. فَإِن انتَهَوْا, تو اگر وہ باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر انہیں پر کے جو ظالم ہیں. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ, حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. یہ ذرا مشکل سا مقام ہے, لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے, جیسے سرزمین حرم میں مسلمان پابندی کریں گے حرم کے حدود میں, وہ خود جنگ نہیں چھیڑیں گے, لیکن اگر مشرکین نے, دشمنان اسلام نے جنگ چھیڑ دی تو پھر مسلمان بھی جنگ کریں گے. اسی طریقے سے اشہر حرم تھے عربوں میں, اس کا ایک تصور تھا, چار مہینے ہیں حرمت والے, ان میں قتل و غارت گری اور جنگ بالکل ان کے ہاں بھی ممنوع تھی, مشرکین بھی اس کی پوری پابندی کرتے تھے. تو اگر مشرکین اس حرمت والے مہینے کی احترام کریں تو تم بھی کرو, لیکن اگر وہ اشہر حرم میں حرمت والے مہینے میں جنگ چھیڑ دیں تو پھر تم بھی جنگ چھیڑو گے, جیسے کہ سرزمین حرم کا معاملہ. یہ تو بات جو ہے برابر کی ہے, اگر وہ اس کا آغاز کریں تو تمہیں بھی رکنا نہیں. والحرمات قصاص, اور جو محترم چیزیں ہیں, جن چیزوں کو محترم ٹھہرایا گیا, ان میں برابری ہے. فمن اعتدى عليكم, تو پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے, فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, تو تم بھی ان پر زیادتی کرو جیسے کہ زیادتی انہوں نے تمہارے ساتھ کی. واتقوا الله, ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان الله مع المتقين, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے, اس کی تائید, اس کی جو نصرت ہے وہ متقین کو حاصل ہے. وانفقوا في سبيل الله, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں, یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, دین سے غلبہ اور اقامت کے لیے خرچ کرنا, انفاق کرنا, جہاں دین کی نصرت اور اقامت کے لیے جان لگانی ہے, قتال کرنا ہے, وہاں مال بھی خرچ کرنا ہوگا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی یہ تو بہت ضروری ہے, یہ اس جنگ کا ایک لازمی حصہ ہے, تمہیں خود بھی اس کے اندر شرکت کرنی ہے, جان پیش کرنی ہے, اور ساتھ مال بھی اس میں خرچ ہوگا. اور اگر تم نے انصاف سے اپنا ہاتھ روکا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, اور حسن عمل اور نیکی کا مظاہرہ کرو, انفاق کرو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر، یعنی جب ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اس کی پابندی ہے، اب مناسک کے حج یا عمرے کی پوری ادائیگی تک احرام نہیں کھلنا چاہیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم گھر جاؤ، کہیں ایسی صورتحال ہو گئی کہ انسان شدید بیمار ہو گیا، آپ نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا، راستے میں بیمار ہو گیا، احرام باندھ کے چلا تھا، یا آدھے مناسک ادا کیے آدھے رہ گئے، اور یا پھر یہ کہ دشمن کا علاقہ ہے اور اس نے گھیر لیا ہے اور آپ نکل نہیں سکتے، جان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَسْتَيْ سَرَ مِنَ الْحَدِي، تو پیش کر دو جو کچھ بھی میسر ہو قربانی میں سے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ حدی جو ہے تحفہ ہے، وہ جو جانور ہے حدی کا قربانی کا، وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے. یعنی اگر کسی وجہ سے درمیان میں رک گئے ہو تو پھر کسی ذریعے سے وہاں پر قربانی کے لیے جانور ایک بھجواؤ کسی اور کے ہاتھ، اور جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اب وہ وہاں پہنچ گیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اپنے سروں کو مون کر پھر احرام کھول دو. فمن کان منکم مریضاً، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بھی عدم میں راسی ہی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ حج نہ کروا سکے، منڈوا نہ سکے اپنے سر کو، ففدیۃ صیام نو صدقۃ نو نسک، تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا روزے کی شکل میں، یا صدقہ و خیرات کی شکل میں، یا پھر قربانی کی صورت میں. چونکہ احرام کھولنے سے پہلے وہ حلق یا قصر ضروری ہے، اگر کوئی شخص وہ کسی وجہ سے نہ کروا سکے تو پھر کیا اب احرام اس کا بدا ہی رہے گا؟ اس کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یا تو روزے رکھے، تین روزے رکھے، یا پھر چھ محتاجوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکرا یا دمبا جو ہے وہ قربانی ہدیہ کرے، وہ پیش کرے، یہ دم جنایت کہلاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا وہ احرام کھول سکتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم حالت امن میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے اور عمرے کو ملا کر ساتھ ہی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لے، جس کے لیے جو اصطلاح ہے ہمارے دین کی وہ حج تمتع ہے، ایک ہی سفر میں پہلے انسان جو ہے وہ عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے، اور پھر اس طریقے سے ایک سفر میں حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا. تو فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے تو سمجھتا ہی سرا بن الحدی، تو وہ جو پیش کرے جو بھی میسر ہو قربانی میں سے، یعنی پھر وہ ایک بکرا یا دمبا جو ہے وہ قربان کرے اللہ کے راستے میں، یہ اس کا تشکر ہے. یہ دم شکر بھی احناف اسے کہتے ہیں، کہ چونکہ ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ نے دونوں سعادتیں عطا فرما دی ہیں، کہ اس کو شکر کے طور پر اللہ کے نظر کیا جائے قربانی. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اور جس کو یہ میسر نہ ہو، جو نہ پائے کوئی ایسا جانور کہ وہ قربان کر سکے یا پیسے نہ ہو، تو پھر تین روزے تو وہ رکھے ایام حج میں، وسب آتے نظار رجعتم، اور پھر سات روزے واپس لوٹ کر اپنے گھر پہنچ کر، تلک عشرت کاملہ، یہ دس پورے ہوئے روزے، یہ ہے حج تمتع تو کیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قربانی نہیں دے سکا، تو پھر اس کے لیے یہ روزے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ سب احکامات اس کے لیے ہیں کہ جو جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو، جس کا گھر بار جو ہے وہ دور ہو، وہ سفر کر کے آ رہا ہے، وہی حج قران کرے گا، وہی حج تمتع کرے گا، جو وہیں پر موجود ہے وہ تو حج کے لیے احرام باندھے گا، عمرے کے لیے جب اس کو بعد میں توفیق ہوگی باندھے گا، اس کا تو سفر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسی جگہ سرزمین حرم میں موجود ہے. تو یہ مسائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دور سے آنے والے ہیں. واتقوا الله واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں، معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو اپنے اوپر لازم کر لے، جو عزم کر لے حج کرنے کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو تین پابندیاں ہیں. اب وہ کوئی رفث جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان سب سے اب وہ رکا رہے گا. ولا خصوصا اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھے گا. ولا جدال فی الحج یعنی پورا جو بھی حالت احرام میں یہ ساری پابندیاں ہیں, اور پھر حج کے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. یہ جھگڑے والی بات خاص طور پر ہے کیونکہ وہاں اتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں افراد, تو اگر یہ پابندی نہ ہو تو ہر وقت دنگا فساد ہی وہاں پر باہم دست و گریبان ہو گئی. یہ بہت ہی حکیمانہ یہ پابندی ہے کہ انسان کو پابند کر دیا گیا کہ جھگڑنا نہیں. یہ تین پابندیاں پہلے سے طے کر کے پھر جو ہے انسان سفر حج کے لیے نکلے. وما تفعلون من خیر یعلمہ اللہ اور جو بھی نیکی تم نیکی کا کام کرتے ہو وہ اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا اور زاد سفر لے لیا کرو, یہ ذات سے ہی تزودوا لکھتا ہے, زاد راہ توشہ سفر. یعنی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے بے سر و سامان ہے اور نکل کھڑا ہوا حج کے لیے, اللہ ہی پہنچائے گا, یہ دین کی تعلیمات کے خلاف. زیادہ سفر ہونا چاہیے اور بلکہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ پسنداز کر کے چھوڑ کر جائے انسان. فعین نقل اور زاد تقوا اور یقیناً بہترین زیادہ سفر جو ہے وہ تقوا ہے. اس کے دو معنی کیے گئے, ایک یہ ہے کہ اور جو زیادہ سفر توشہ ہے دفتی ہے اپنے ساتھ رکھو گے تو کچھ تقوا کی پونجی بھی ساتھ ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ گھر ہی چھوڑ کے تم سفر پر روانہ ہو جاؤ. وہ ساتھ ہونا چاہیے, وہ سب سے بہتر ہے, اصل شے وہ ہے, وہ ہے تقوا موجود. اور دوسرا رقوم اس کا یہ ہے کہ یہ بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ انسان سوال کرنے سے بچے, یہ نہ ہو کہ حج کے ارادے سے نیک کام سے نکلا ہے اور ہاتھ پکڑے کچھ نہیں ہے اور رستے میں جو ہے بھیک کام کا خطا ہے, تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. انسان کو بچنا چاہیے دست سوال دراز کرنے سے. وہ تقول یا اولی الباب اور میرا تقوا اختیار کرو, مجھ سے ڈرو, میرے احکامات کو توڑنے سے بچو, اے عقل مندو. نہیں سے آگے تم گناہ کو نتب تبو فلم میں مبی کم, تم پر کوئی حرج نہیں گناہ نہیں کہ اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. اس سے مراد یہ ہے کہ سفر حج میں اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے, کوئی تجارت کے سامان ساتھ دے گیا وہاں فروخت کر دیا یا کچھ وہاں سے لے آیا تو یہ منع نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے. فائدہ اصل تم ان عرفات اور جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے, فضل اللہ عند المشعر الحرام, یہاں پر مناسب کہ حج کا تذکرہ ہے. عرفات سے جب واپس لوٹو گے تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے قریب. یہ اصل میں مزدلفہ کا قیام ہے, وہاں پر وہ پہاڑ ہے جس کا نام مشعر حرام ہے. تو عرفات سے واپسی ہوتی ہے 9 ذی الحج کو اور پھر رات گزارتی ہوتی ہے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس. وہ کما ہزار کو اور اللہ کا ذکر کرو, اس کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے, اور سکھایا کس کے ذریعے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اس سے پہلے تو تم گم کردہ راہ تھے, تمہیں کچھ معلوم نہیں. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس اور پھر وہیں سے پلٹو واپس جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں, جہاں سے روانہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ. یہ قریش کے لیے خاص طور پر تاکید ہے. قریش کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حج کے مناسک میں عرفہ نہیں جاتے تھے, عرفات وہ قصر شان سمجھتے تھے, وہ منا میں ہی رک جاتے تھے کہ باقی لوگ جو دور سے آئے ہیں وہ عرفات سے ہو کر آئے, عرفات سے ہو کر آئے, وہ نہیں جاتے تھے. تو میں نہیں, تمہیں بھی وہیں سے جان واپس لوٹنا ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ کہ الحج والعرفہ, حج تو اصل میں نام ہی وقوف عرفہ کا ہے, اہم ترین رکن ہے. استغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو, مغفرت چاہو اللہ سے, ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. فَإِذَا قُضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ تو جب تم اپنے مناسک پورے کر لو, فاذکر اللہ کذکرکم آباءکم تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو. او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. یہ منا کا قیام ہے جس کی طرف اشارہ ہے. سارے مناسک پورے کر لیے, عرفات سے واپسی ہو گئی, رمی جمرات ہو گئی, قربانی دے دی, اور اس کے بعد حلق ہو گیا اور احرام کھول دیا. اب قیام ہے منا کے اندر. اور عربوں میں رواج یہ تھا اسلام سے پہلے کہ وہ منا میں قیام کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کی جو ہے ان کے مناقب بیان کرتے تھے, ان کے قصیدے کہتے تھے, ہمارے آبا و اجداد اتنے جلی تھے, بہادر تھے, ان کے یہ کارنامے ہیں. تو فرمایا کہ جیسے ایک زمانے میں تم آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، اب اسی انداز سے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو بس دنیا ہی میں عطا کر دے، وما له فی الآخرة من خلاق، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہے کہ وہاں تک پہنچے ہیں، اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اور ساری دعائیں ان کی جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہو رہی ہیں، پر پروردگار بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، جائیداد بڑھ جائے، اولاد کو نوکری مل جائے، اتنا اس کے تو کوئی انتہا نہیں ہے، ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہو رہی ہیں، کوئی استغفار، کوئی مغفرت، کوئی ہدایت کی دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا، جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا، وہ سب ثانوی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ حج بھی کرائے، دعائیں بھی کی دنیا کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، بے نصیب لوگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی اور خوبی ہمارے نصیب مقدر فرما دے، وقینا عذاب النار، اور ہمیں بچا دے جہنم کے عذاب سے۔ یہ وہ جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی ہے کہ اگر تمہیں وہاں بھی جانا ملے، وہ قبولیت دعا کا مقام ہے، تو یہ سب سے جامع دعا، دنیا میں بھی جو خیر ہو میرے لیے، اگر میرے لیے زیادہ دولت جو ہے وہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے تو پروردگار کم دولت ہی میرے لیے بہتر ہے، جو بھی بہتر ہو میرے لیے وہ دنیا میں عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ جزا عطا فرمائے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ بھرپور حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کیا کرو ان گنتی کے چند دنوں میں، پھر قیام منیٰ کا حوالہ ہے، منیٰ کے دوران دس، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو کوئی جلدی کر کے واپس چلا آیا دو ہی دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ 11, 12, اور 13 تاریخیں ہیں قیام منا کے لیے، اس میں سے 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور 3 دن قیام کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن 2 دنوں کے بعد بھی آنے کی اجازت ہے، اور جن لوگوں نے حج کیا انہیں معلوم ہے کہ اس دوسرے دن جب وہ توپ کی آواز آتی ہے زوال کے وقت اور رمی جمارات کے بعد، پھر وہاں سے لوگ ہجوم کی شکل میں نکلتے ہیں، شہر کا کم ہی ہے کوئی، بہرحال اجازت ہے، اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بند تاج دلا کی یوم، جو جلدی کر کے اور 2 دنوں میں واپس آ جائے، فلاح اسما علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ بند تاج پر فلاح اسما علیہ، اور جو پیچھے رہ جائے تیسرا دن بھی پورا کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، لمن اتقا، یہ سب رعایتیں وغیرہ ان کے لیے ہیں جن جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یہ فائدے ان کے لیے اللہ نے رکھے، اور اس کا اصل حاصل بھی جو اس سفر کا ہے، جو فائدہ انہیں کو پہنچے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جان لو کہ تم سب اسی کے سامنے جمع کر دیے جاؤ گے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، چنانچہ بار بار اس کی تاکید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بات آپ کو اے نبی بہت اچھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی لکشیدار باتیں ہوتی ہیں ان کی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتے ہیں، جو بات کرتے ہیں قسم کھا کر کرتے ہیں، وَهُوَ أَشَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت کے اعتبار سے یہ شخص انتہائی سخت جھگڑالو ہے، کٹر دشمن ہے، جو بظاہر میٹھی باتیں کرتا ہے اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ منافقین کا کردار تھا، اور ایک شخص کا نام خاص طور پر تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، اخنس بن شریح، یہ کوئی بڑا صاحب حیثیت شخص تھا، بہت کر زبان میٹھی باتیں کرنے والا، لیکن اندر سے اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف سب بغض رکھتا تھا، اور انتہائی سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں اور وہاں پر بھی آتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ اے نبی آپ کے پاس سے، آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں زمین میں، تو پھر وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، زمین میں اس لیے نیوک سے کر لیا فساد مچانے کے لیے, وہ کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے, سازشی ذہنیت ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور وہ تباہ کرتے ہیں کھیتیوں کو اور نسل کو مویشیوں کو بھی. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب ایسے کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو جمع دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر, چاہے اندر احساس ہو بھی جائے لیکن ایک عزت نفس, ایک انا, ایک غرور, وہ اسے گناہ پر اور جمع دیتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, یعنی جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ آڑے آتی ہے, اور ایسے شخص کا ٹھکانا جہنم ہے, وہ لَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار, یہ اللہ کے وفادار بندے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ نہایت شفیق ہے, انتہائی مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہونا, اسلام میں دین میں داخلہ پورا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آدھے دین پر عمل ہے اور آدھا دین جو ہے وہ بحث سے ہی خارج ہے, ذہن سے بھی خارج ہے, پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پورا دین عطا کیا ہے زندگی کی ہر گوشے سے متعلق, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, معاشرتی زندگی, سوشل لائف, فیملی لائف, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیاسی معاملات, معیشت سے کوئی گوشہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں, پورے دین کو اختیار کرو, اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن ضَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور پھر اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ یہ واضح تعلیمات, اللہ کے واضح احکام تم تک پہنچ چکے ہیں, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, وہ غالب ہے, حکمت والا. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ, تو کیا اب یہ لوگ منتظر ہیں اس بات سے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی آ جائے ابر کے سائبانوں میں؟ یہ جو مشرکین عرب ہیں کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ 15 برس ہو گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے, قرآن سناتے ہوئے, تو کس چیز کا انتظار ہے انہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہی تشریف لے آئے ابر کے سائبانوں میں, والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں, وقوف الامر اور معاملہ چکا دیا جائے, یعنی ان کی مہلت ختم ہو جائے اور آخری عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ, ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی روشن واضح نشانیاں ان کو عطا کی تھیں. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو کوئی بدل ڈالے, تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس تک پہنچی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. یعنی سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ نعمت ہدایت کی, آسمانی وحی, اور جو بدبخت اس میں بھی تحریف کرے اور اس کو بھی بدلنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے پھر سخت ترین عذاب. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی, بس وہ اسی کے اب اسی کی زلف گرانیت کے اسیر ہیں, آخرت تک ان کی نگاہ اٹھ کی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا استہزاء کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنا سب آرام تچ کر رہے ہیں, ساری رات دن ایک کر رہے ہیں اس آخرت کے لیے جس کا معلوم نہیں کہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ صرف اختیار کی وہ بالا تر ہوں گے ان کافروں سے قیامت کے دن, انہیں بہت اونچا مقام ملے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد جو حساب. کان الناس امتا واحدا, تمام لوگ ایک ہی امت تھے, ایک ہی دین پر تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑا سا حذف ہے اس میں, پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا. یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت جو بھی نسل آدم تھی وہ ایک امت, ایک ہی دین, دین توحید. پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, پھر شیطان جو ہے وہ اڑنگے لگاتا ہے. تو فبعث اللہ النبیین, پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر بھیجے, مبشرین و منذرین, وہ خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے بھی. وانزل معهم الکتاب, اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی, بالحق, حق کے ساتھ, سچی کتاب, لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے یا وہ رسول فیصلہ کرے اس کتاب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے رہے, اختلاف کرتے رہے. یہ کتاب جب اترتی ہے تو یہ قول فصل ہے, فیصلہ کن کلام, یہ حق و باطل کو بالکل نکھر کر الگ کر دیتی ہے, نکھار کر. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات, اور جھگڑا نہیں ڈالا یا جھگڑا نہیں ڈالتے اس میں مگر وہی لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد سے ان کے پاس واضح احکامات پہنچ گئے. اب بعد میں پھر اختلاف شروع ہوتا ہے اس امت کے اندر, اس نبی کے پیروکاروں میں. اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ بغیم بینہم, یہ بس آپس کی زدم زدہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بالاتر ہو, اس کی رائے مانی جائے. یہ صرف وہ کھینچا تانی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے, اپنی توفیق سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ام حسبتم من تدخل الجنہ, اے مسلمانوں, کیا تم نے یہ خیال کیا تھا, تم نے گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا, جنت میں داخل ہو جاؤ گے سیدھے سیدھے, ٹھنڈی چھاؤں میں چلتے ہوئے, پختہ سڑک پر, اور جنت میں داخلہ جو ہے اس طریقے سے ہو جائے گا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر جو حالات وارد ہوئے تھے, جو سخت مشکل حالات ان پر آئے تھے, جو سختیاں آئی تھیں. مستم البادا, انہیں پہنچی سختی فقر و فاقے کی, بادشاہ کہتے ہیں فقر و فاقے کی سختی کو. وقت اور وہ ضرر, تکلیف, اذیت, جسمانی اذیت, وہ ظلم دلو, اور ایسی شدید آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے. یعنی آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ, اس کے فقر و فاقہ بھی ہے, جسمانی تکلیف بھی ہے, اور سخت سختر امتحانات ہیں, ان سے گزر کر پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھتے ہیں, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, تو سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اس وقت پھر بتایا جاتا ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ دین پر عمل بھی نہ ہو, وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, کیفیت تو یہ ہو, اور اللہ سے شکوا ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. مدد کا بات یہ ہے جب ان حالات سے گزرے, سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی, تو پہلے یہ حالات ہیں, اللہ کی سنت ہے, اس نے تو بتا دیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, میں تو لازماً آزمائش کروں گا, امتحان دوں گا تمہارا ہر طرح سے. یہ ضرور کمانا یوں چکوں, اے نبی, آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ اور ماں انفق تو مل خیری, آپ کہہ دیجیے کہ جو بھی تم مال اپنا خرچ کرو, یعنی جو خرچ کریں وہ کس کے لیے ہو, سوال اس میں یہ تھا. تو فریم والدین و نقربین, والدین پر خرچ کرو, رشتے داروں پر خرچ کرو. والدین جو ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں, انہیں ضرورت ہے, فقر و فاقہ میں ہے, تنگی میں ہے, تو اولین مستحق تو وہ ہے کہ ان پر جو ہے خرچ کیا جائے, اور پھر جو رشتے دار ہیں قریبی وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں. اس کے بعد والیتامیٰ والمساکین, اور جو یتیم ہیں اور مسکین محتاج ہیں, وابن السبیل اور مسافر ہیں, یہ سب, ان سب پر خرچ کرنا چاہیے. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی نیکی کا, بھلائی کا کام تم کرو گے, فإن الله به عليم, اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اللہ کا علم بھی. كتب عليكم القتال, تم پر فرض کر دیا گیا ہے جنگ کرنا. اب یہ ایک اس آیت میں فرضیت قتال ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور یہ تمہیں بہت ہی ناگوار ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ سب مسلمانوں کے لیے ناگوار نہیں تھی. وہ جانسار صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو منتظر تھے کہ کب ہمیں حکم ہو, ہمارے ہاتھ کھولے جائیں, ہمیں اجازت ہو, اور پھر یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی ہم گردن اڑائیں اور بیت اللہ کو جو ہے شرک سے پاک کریں. وہ تو بیتاب تھے. اور یہ جو گھیلے ڈھالے کچے پکے ہمارے جیسے تھے ان میں اگر کچھ تھے, یا پھر جو منافق تھے, ان پر بھاری تجربہ تھا. وہ ہوگی تمہیں یہ بڑی ناگوار سے معلوم ہو رہی ہے. وہ آسا ان تک رہو شیئر, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو. وہ ہوا خیر الکم, حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. وہ آسا ان تحبو شیئن, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو. وہ ہوا شر الکم, حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو, تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. شریعت کا حکم ہے, پسند نہیں آ رہا, تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا تمہاری بہتری ہے, اللہ کو معلوم. اور اسی میں سمجھ لیجیے کہ دعائیں بھی, بعض دعائیں اس شکل میں قبول ہوتی ہیں. حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, اس کے متبادل جو بہتر شے ہے وہ عطا کر دیتا ہے. تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو دعا میں کر رہا ہوں کسی نہ کسی شکل میں وہ قبول ہو رہی ہے, اور میرے خیر یہ شر کو مجھ سے بہتر جاننے والا وہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. یہ چونکہ مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا تھا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک, اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا جو حرمت, جو شہر حرام میں ہے, جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. لیکن جو لوگ گئے تھے یہ نخلہ میں, کچھ مسلمانوں کو ایک دستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, وہاں ان کی مٹبھیڑ کفار کے ساتھ ہو گئی. جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا, جیسے صرف ان کی نگرانی, نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے آپ نے وہ دستہ بھیجا تھا, لیکن لڑائی کی نوبت آ گئی اور ایک مشرک قتل ہو گیا. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کی آخری تاریخ ہے, جبکہ وہ چاند جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی, ان کو معلوم نہیں. تو یہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہو گیا, تو انہوں نے تو آسمان تک تو اٹھا لیا پروپیگنڈے کا کہ یہ مسلمان ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, توحید کے علم بردار ہیں, اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. تو اس سے عام مسلمانوں میں بھی ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاتھوں یہ ہوا, تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو قتال ان کی یہ کبیر, کہہ دیجیے کہ بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بھی اللہ کا کفر کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے بیت اللہ سے لوگوں کو منع کرنا, وإخراج اہلہ منہ اور وہاں کے رہنے والوں کو, مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرنا, نکال باہر کرنا, اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ سنگین جرائم ہے. یہ مشرکین عرب کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک عشر حرم کی حرمت پامال ہو گئی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا دیا. ان کے جرائم کی فہرست تو بڑی طویل ہے اور یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں. والفتنہ اکبر من القتل, اور یہ جو فتنہ انگیزی یہ کر رہے ہیں یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا اور سنگین گناہ ہے. ولا یزالون یقاتلونکم, اور اے مسلمانوں یہ مشرک تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دے پھر تمہارے دین سے واپس پھیر دے, اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں. وہ تو پوری کوشش کریں گے, اور جب تک یہ تم واپس نہیں لوٹتے وہ جنگ جاری رکھیں گے. لیکن ومن یرتدد منکم عن دینی, سن لو, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے واپس پھرا, جو کوئی شخص مرتد ہوا, فیلق, اور اس پر موت تاری ہوئی, وہ ہوا کافر, اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. اگر اس سے پہلے اس نے کوئی نیکیاں کی تھیں اور کوئی حج اور عمرے بھی کیے تھے اور جنگ بھی کی تھی, قتال بھی کیا تھا, لیکن کسی موقع پر آ کر مرتد ہو گیا اور اسی حال میں موت آ گئی, تو سب ضائع ہوا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور ایسے لوگ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بے شک وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اولئک یرجون رحمۃ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کی رحمت اصل میں ان کے لیے ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.